अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1 बजा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान नदीम याकूब। हस्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान
फ्रांसीसी जरीदे में पैगंबर इस्लाम के खाके की अशात के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी असेंबली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
भारतीय कश्मीर में फौज के साथ झड़प के दौरान 5 मुश्तबा मुसलमान अस्करियत पसंद हलाक। आला भारतीय फौजी जनरल ने दावा किया है कि अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दौरे भारत से पहले दहशतगर्द नरम अहदाफ पर हमले करने का मंसूबा बना रहे हैं। मैं हूं यूसुफ जमील, सीरिया से तफसीलात जरा देर बाद।
और आलमी खबरों में, फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद का कहना है कि मुसलमानों की अक्सरियत बुनियाद परस्ती और अदम बर्दाश्त से मुतासिर है। अमरीका ने ग्वांतानामो जेल से मजीद 5 कैदियों को दूसरे ममालिक के हवाले कर दिया है। और समय अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने जुमेरात के रोज एक करारदाद मंजूर की है जिसमें फ्रांसीसी जरीदे शाली हैबडो के ताजा तरीन एडिशन की मजम्मत की गई है। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तानी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असेंबली ने फ्रांसीसी जरीदे चार्ली एब्डो के ताज़ा शुमारे में पैगंबर इस्लाम के खाके की अशात के खिलाफ मुतफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद मंजूर की है। करारदाद की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते ही में अलामती एहतजाज भी किया। मुजम्मती करारदाद वफाकी वजीर ब्राय रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पेश की जिसमें कहा गया कि ऐवान इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखता है लेकिन इस आजादी को अवाम के एहसासात और मजहबी अकायद को मजरू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। करारदाद में यह भी कहा गया कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है और पाकिस्तान की कौमी असेंबली हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। पाकिस्तानी कानून साजों ने करारदाद में यह मुतालबा भी किया कि बैन अल-अक़वामी बरादरी खास तौर पर यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और अक़वामे मुत्तहिदा ऐसे फैसला कुन इकदाम करे जिससे इस तरह के इकदाम रुक सकें। करारदाद में कहा गया कि इस तरह के दानिस्ता इकदामात लोगों को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश हैं जो दहशतगर्दों को ये मौका फराहम करते हैं कि वो अवामी जज्बात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। वजीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर अमीन उल हसनात ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया ने पेरिस में जरीदे पर हमले की मजम्मत की थी जिसके बाद पैगम्बर इस्लाम के खाके की अशात किसी सूरत दुरुस्त इकदाम नहीं।
कहा गया कि हम इसकी जो है वो इस तौहीन की मजम्मत करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि इस तरह के मामलात जो हैं वो दुनिया में न फैलाए जाएं और दुनिया के अमन को कायम रखने के लिए जो इस्लाम का इत्तेहाद और शऊर का एक निज़ाम है, पैगाम है, उसको आगे बढ़ाया जाए, न कि इस तरह की शरंगेज़ वाक़ियात से ये तवक्को रखी जाए कि दुनिया में अमन कायम हो जाए।
वजीर ममलिकत अमीन उल हसनात का कहना था कि ऐवान में गैर मुस्लिम अराकीन ने भी जरीदे में शाया किए जाने वाले खाके की मजम्मत की है।
हमारे क्रिश्चियन जो नुमाइंदे हैं उन्होंने खड़े होकर इसकी इसको कंडेम किया और कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि ये ईसाई मजहब की तरफ से हो रहा है। ये जो मजहब से दूर लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जिनका दीन की कोई अहमियत नहीं होती है, वो इस चीज इस किस्म की बातें जो है को आगे बढ़ाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अजीज ये चीजें अब अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगी क्योंकि बहुत खून बह गया, बहुत जानें चली गईं, बहुत सरहदें पामाल हुई और आने वाला वक्त बेहतर वक्त होगा।
पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली नफीसा शाह का कहना था कि इस वक्त मजाहिब के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने की जरूरत है।
एक तो उसमें ये बयान किया गया है कि पाकिस्तान के अवाम किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी या वायलेंस या टेररिज्म उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर फ्रीडम ऑफ द स्पीच के आड़ में आप एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कई ममालिक हैं और बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया को, उनके सेंटिमेंट्स को आप फ्रीडम ऑफ द स्पीच के आड़ में आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी कंडेमनेबल एज वेल।
ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنے ایک بیان میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کو کسی کے بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری اس طرح کے اشتعال انگیز مواد کی اشاعت کی حوصلہ شکنی کرے. پیرس میں فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے دفتر میں داخل ہو کر گزشتہ ہفتے خودکار ہتھیاروں سے لیس دو حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. پاکستان سمیت مسلم مالک اور عالمی برادری کی طرف سے پیرس میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی گئی تھی، جبکہ فرانس میں اس حملے کے خلاف ہونے والے یکجہتی مارچ میں دنیا کے لگ بھگ 40 ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف جمعرات کے روز برطانیہ کا دورہ مکمل کر رہے ہیں. اپنے اس دورے میں انہوں نے پاکستان مخالف عناصر، کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف مالی امداد کے سلسلے میں برطانیہ کی مدد حاصل کرنے کی درخواست کی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ بیرون ملک موجود پاکستان مخالف عناصر اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا کے مطابق یہ معاملہ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون اور قومی سلامتی سے متعلق ان کے مشیر کے ساتھ ملاقاتوں میں اٹھایا. جنرل راحیل شریف بدھ کو دو روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے اعلیٰ سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں. سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے برطانوی وزیر دفاع مائیکل فیلن اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سر نکولس ہیفٹن سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر علاقائی سلامتی، استحکام، افغانستان، باہمی سلامتی کے امور اور دفاعی تعاون کے امور بھی زیر بحث آئے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری کارروائیوں میں فوج کو قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان کے بقول یہ آپریشن تمام دہشت گردوں کے خلاف بغیر کسی تفریق کے کیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جبکہ گزشتہ مہینے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد پورے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب اس کے عہدیدار بیرونی دنیا سے اس کے ہاں جاری شدت پسندوں کے خلاف لڑائی میں تعاون کے خواہاں ہیں. ادھر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم اور دہشت گردی کے مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد ملک میں سیکیورٹی کے خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. جمعرات کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کی طرف سے تعلیمی اداروں، ہوائی اڈوں، فوجی اور دیگر سرکاری تنصیبات کے علاوہ عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوج سمیت تمام سیکیورٹی اور متعلقہ ادارے چوکس ہیں.
یہ ایک نیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، خاص کر بھیڑ میں، جلسوں میں، جلوسوں میں وہ نائف اور ڈگرز کا استعمال انہوں نے شروع کیا ہے. ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے آف پولیٹیکل پرسنالٹیز، امپورٹنٹ پرسنالٹیز، آرمی پرسنالٹیز. انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہو سکتی ہے پبلک پلیسز میں. ہوسٹیج ٹیکنگ ہو سکتی ہے آف اسکول چلڈرن اسپیشلی اور اپنے ڈیمانڈ بنوانے کے لیے. اس وقت جو ہے یہ ٹوٹلی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہم نے اس کے ٹوٹل میجر جو ہے ایکسٹرا آرڈینری ہم نے کر رہے ہیں.
ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جس کے تناظر میں دیگر اقدامات سمیت فوجی عدالتوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. ان کے بقول دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فوجی عدالتیں محدود وقت کے لیے قائم کی گئی ہیں. گزشتہ ماہ ملک کی جیلوں میں دہشت گردی کے جرم میں قید موت کی سزا پانے والے مجرموں کی پھانسیوں پر عائد پابندی بھی ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد سے اب تک لگ بھگ 18 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلایا جائے گا تاکہ ان پر شفاف انداز سے جلد فیصلے کیے جا سکیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جنرل راحیل شریف کے دورہ برطانیہ پر نفیسہ ہود بائی نے لندن میں ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد اور پاکستانی حکومت کے مشیر ڈاکٹر کیسب بنگالی سے بات کی. اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے.
پاکستان کی فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف برطانیہ گئے ہیں، جہاں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف برطانیہ سے مدد مانگی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر ہیں. لارڈ نذیر، پہ آپ کیونکہ لندن میں ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ضرب عزم شروع ہوا تھا جون میں اس سے مغرب کتنی مطمئن ہے اور جنرل راحیل شریف کو کس طرح کا ویلکم ملا برطانیہ میں؟
میرے خیال میں برطانیہ اور یورپ بہت ہی خوش ہیں اس بات پہ کہ پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا ہے اس میں بڑا کمپریہنسو, اس میں ان کو سکسیس بھی ملی ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جنرل راحیل شریف صاحب کی وزٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہو گئی. ہمارے نارملی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جنرلوں کو ڈاؤننگ اسٹریٹ میں نہیں ملتے ہیں, اور چیف آف آرم فورسز نارملی اپنے سروس ایکسچینج ہوتا ہے, یہ بہت کم وقت ہوتے ہیں جہاں چیف آف آرمی جو ہیں وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جا کے پرائم منسٹر اور ہمارے منسٹری آف ڈیفینس وغیرہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں, تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ریزلٹ سو فار پاکستان آرمی نے ڈیلیور کیا ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. چاہے جائے یہ جنگ بالکل ہی پاکستان کی اپنی جنگ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے جس کو یہاں پہ امپورٹنس بھی دی جا رہی ہے اور سیریسلی بھی ان کو ٹیک کیا جا رہا ہے.
جی, اور ڈاکٹر کیسر بنگولی, آپ معاشیات کے ماہر ہیں, آپ مشیر بھی ہیں سرکار کے, آپ نے یہ خبر پچھلے دنوں سنی ہوگی کہ بعض کلعدم تنظیمیں ہیں جو اپنا پیسہ باہر ممالک بھیجتی ہیں, جس میں ہم نے فضل اللہ کا نام سنا, اور آپ کے علم میں ہے کہ فضل اللہ کو اب عالمی دہشت گرد بھی قرار دیا گیا ہے. یہ بتائیں کہ برطانیہ کس طرح کی مدد کر سکتا ہے پاکستان کو تاکہ جو پیسہ ہے اس کو منجمد کیا جائے؟
یہ جنگ جو ہے یہ کنونشنل وار نہیں ہوتی ہے, فائٹر پلینز اور ٹینک سے نہیں لڑی جاتی, یہ انٹیلیجنس وار ہوتی ہے, اور ہمیں بھی اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے یہ جنگ لڑنی ہوگی. اور چونکہ ٹیررزم ایک بین الاقوامی فینومینا ہے, ان کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے مختلف ملکوں میں, تو جو کوآپریشن ہے مختلف ممالک کا اس جنگ کو آگے بڑھانے میں اور دہشت گردوں کو شکست دینے میں, اور جو تعاون ہے اور جو تعاون کی کوششیں ہو رہی ہے, جس میں بہت خوشائین بات ہے اگر ساری پارٹی سیریس ہے اس لعنت کو ختم کرنے میں, تو یہ بہتر ہوگا ہم سب کے لیے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارتی کشمیر کے شوپیان ضلع میں ایک شدید لڑائی کے دوران بھارتی فوجیوں نے 5 مشتبہ اسلامی جنگجوؤں کو مار دیا ہے. تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں.
بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک جنگل میں فوج کے ساتھ مقابلے میں 5 مشتبہ مسلمان عسکریت پسند مارے گئے. عہدیداروں کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب فوج نے, جسے مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشن گروپ اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی اعانت حاصل تھی, علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملنے پر اسے گھیرے میں لے لیا. طرفین کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران 5 افراد ہلاک ہوئے, جن کے بارے میں فوج کا کہنا ہے کہ وہ لشکر طیبہ یا جیش محمد کے ساتھ تعلق رکھنے والے عسکریت پسند تھے. ان میں سے 4 مقامی اور 1 غیر ملکی ہیں. بدھ کو اسی طرح کے ایک مقابلے میں حفاظت دستوں نے شمال مغربی شہر سوپور میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. دینی اسنا بھارتی کشمیر میں تعینات ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر لیفٹنٹ جنرل کسم ہمالیہ سنگھ نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ امریکی صدر باراک اوباما کے دورے بھارت سے پہلے دہشت گرد اسکولوں جیسے نرم اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. باراک اوباما 24 جنوری کو دہلی پہنچیں گے اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ پر مہمانی خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے. ان کے دورے کے آغاز سے 10 دن پہلے ہی پورے بھارت بالخصوص راجدھانی دلی میں حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو تحریر و تقریر کی آزادی کو دبانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانیہ کے ایک مؤخر اخبار دی ٹائمز آف لندن میں شائع ہونے والے ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے ان کے بقول ان وحشی قاتلوں اور ان کے مسخ شدہ نظریات کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اوباما اور کیمرون نے کہا ہے کہ دنیا انتہا پسندوں سے خوفزدہ نہیں ہو گئی۔ یہ مضمون گزشتہ ہفتے ایک فرانسیسی جریدے شارلی ابرو کے دفتر پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ صدر اوباما جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں کیمرون کے ساتھ ایک سرکاری ڈنر پر ملاقات کریں گے اور جمعے کو دونوں رہنما مزید بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے مضمون میں یوکرین میں روس کے مبینہ کردار کی بنا پر اس پر دباؤ جاری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کیا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولا نے ملک میں تمام مذاہب کے تحفظ کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنونیت سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے۔ ایسے میں جبکہ فرانس گزشتہ ہفتے کے دہشت گرد حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، ملک کے صدر فرانسوا اولا نے کہا ہے کہ انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور عدم برداشت سے قومی دھارے میں موجود مسلمان سب سے پہلے شکار بنتے ہیں۔ جمعرات کو پیرس میں عرب ورلڈ انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے شارلی ہیبڈو پر ہونے والے حملے جیسے بحرانوں سے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، یا بقول ان کے لوگ بیدار ہو کر اور بھی زیادہ بلند آواز میں اپنا پیغام دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پیرس میں شارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملے میں ایک درجن افراد ہلاک ہو گئے تھے اور پانچ مزید افراد پیرس کے ایک دوسرے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ عرب جزیرہ نما میں القاعدہ کی تنظیم اے کیو اے پی نے جریدے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ جس ویڈیو میں یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے، حکومت کا اس بارے میں کہنا ہے کہ وہ مصدقہ ہے۔ ان حملوں کے بعد شارلی ہیبڈو نے بدھ کے روز اپنا تازہ شمارہ جاری کیا جو فرانس میں تیزی سے فروخت ہو گیا۔ اس کے سرے ورق پر ایک بار پھر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جمعے کو پیرس پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ صدر اولاں اور دوسرے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ جمعرات کو بلغاریہ میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ حملوں کے بعد وہ پیرس شہر سے بغل گیر ہونا چاہتے ہیں۔ بدھ کے روز عرب جزیرہ نما میں القاعدہ کی شاخ نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں تنظیم کے ایک اعلی رہنما نصر الانسی کو دکھایا گیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ان کے گروپ نے جریدے کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے مالی وسائل فراہم کیے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ماری ہاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شارلی ہیبڈو پر حملہ کرنے والے دونوں افراد کا انتہا پسند تنظیم سے کس نوعیت کے روابط تھے۔ انہوں نے کہا،
This, we believe, likely came from AQAP's media wing. The latest example of the brutality that is really...
اس ویڈیو کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ غالباً عرب جزیرہ نما میں القاعدہ کی شاخ یا اے کیو اے پی کے میڈیا ونگ نے شائع کی ہے۔ ظلم و زیادتی کی یہ تازہ مثال جس کی وجہ سے القاعدہ جانی جاتی ہے، عرب جزیرہ نما میں القاعدہ یا اے کیو اے پی ان کی سب سے خوفناک شاخ ہے، جو خاص طور پر اپنے خطے کے باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ماری ہاف کے۔ فرانس نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ دہشت گرد حملوں کے بعد دولت اسلامیہ یا اسلامک سٹیٹ گروہ کے خلاف جاری جنگ میں اپنی شرکت میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی بھیج رہا ہے۔ یہ اعلان منگل کے قانون سازوں کے اس فیصلے کے بعد کیا گیا جس میں انہوں نے عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ اور دوسرے ممالک کی فوجی کاروائیوں میں شرکت کو وسعت دینے کے لیے ووٹ ڈالے۔ امریکی قیادت والے اس اتحاد میں فرانس سب سے پہلے شامل ہوا تھا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور بلغاریہ میں ان کے ہم منصب ڈینیل میتوف نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اسٹریٹیجک ساجیداری کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں کے درمیان جمعرات کے روز صوفیہ میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے بلغاریہ کے اس دورے میں جان کیری ملک کے عہدیداروں کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور اقتصادی ترقی پر بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ وہ صدر روزان پریم لیف اور وزیر اعظم بائیکو بورسوف سے بھی ملاقات کریں گے. امریکہ نے گوانتانامو بے کے امریکی فوجی قید خانے سے 5 افراد کو منتقل کیا ہے. پینٹاگون نے بدھ کے روز اس منتقلی کا اعلان کیا. تمام 5 قیدیوں کا تعلق یمن سے ہے جنہوں نے کم از کم 1 درجن سال گوانتانامو قید خانے میں بسر کیے، باوجود کہ سن 2009 میں صدر اوباما کی طرف سے قائم کردہ اسپیشل ٹاسک فورس نے انہیں رہائی کے لیے منظوری دے دی تھی. رہا ہونے والے 4 افراد کو مشرق وسطی کے ملک عمان بھیجا جا رہا ہے، جبکہ 5ویں شخص کو بالٹک ریاست استونیا نے قبول کیا ہے. اوباما انتظامیہ اس جیل خانے کو بند کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ کیوبا کے خلاف تجارتی اور سفری پابندیوں میں نرمی برتنے سے متعلق نئے قوانین پر جمعے کے روز سے عمل درآمد کا آغاز ہوگا. یہ اقدام اوباما انتظامیہ کے ہدف کے حصول کی طرف ایک قدم ہوگا، جس کا اعلان انہوں نے گزشتہ ماہ کیا تھا اور جس کا مقصد اس کمیونسٹ ملک کے ساتھ تعلقات بحال کرنا ہے. نئے ضوابط کے تحت کیوبا سفر کرنے کے لیے امریکیوں کو لائسنس کے اجرا کے لیے درخواست نہیں دینی پڑے گی، جس کی منظوری کی درجن بھر وجوہات ہو سکتی ہیں. امریکی سیاحوں کو $400 تک مالیت کی ذاتی استعمال کی اشیاء کیوبا سے لانے کی اجازت ہوگی، جس میں $100 کا تمباکو اور الکوہل شامل ہے. ریپبلکن اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان کے چند اراکین نے ان تعزیرات میں نرمی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے جمہوری پیش رفت کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کی تباہ کاریوں کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے بعد اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان نے اس ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کے بارے میں خبردار کیا ہے. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں. مزید تفصیلات سنیے انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
بدھ کے روز کوفی انان کا کہنا تھا کہ افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے اب تک کی گئی ترقی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ 14 فروری کو ہونے والے انتخابات کو بھی خطرہ لاحق ہے. کوفی انان نے کہا، میں نائجیریا کے شہریوں اور خاص کر سیاسی کردار ادا کرنے والوں سے کہوں گا کہ اب تک کی گئی شاندار ترقی کو نقصان پہنچنے کے خطرے سے بچائیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں 3 جنوری کو باگا نامی قصبے اور اس کے قریبی علاقے ڈرون باگا میں بوکو حرام کے قبضے کے بعد ہزاروں مکانات اور عمارات کی تباہی کے منظر دکھائے گئے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اس گروپ کا کہنا ہے کہ عینی شاہدوں اور مقامی عہدیداروں سے انٹرویو کے بعد پتا چلا ہے کہ عسکریت پسندوں نے سینکڑوں عام شہریوں کو ہلاک کیا، جن میں چھوٹے بچے اور حاملہ خواتین بھی شامل تھیں. کوفی انان کا کہنا ہے کہ بڑھتا ہوا تشدد آئندہ ہونے والے انتخابات کے امکانات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ سن 1999 میں ہونے والے انتخابات بھرپور تشدد کی وجہ سے خراب ہوئے. مجھ سے بات کرنے والے بہت سے لوگوں کو تشویش ہے کہ جاری تشدد کی وجہ سے ممکنہ طور پر انتخابی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے. نائجیریا کی فوج بوکو حرام کو قابو کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. عسکریت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ وہ علاقے پر قبضہ کر کے اسلامی قوانین کے تحت چلنے والی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے. موجودہ صدر گڈ لک جانیتھن 14 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور انہیں بوکو حرام پر قابو نہ پانے کے لیے سخت تنقید کا سامنا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
رومن کیتھولک کلیسیا کے سربراہ پوپ فرانسس پہلی دفعہ فلپائن کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں ملک میں بسنے والے مسلمانوں سے ملاقات کرنا ان کا ترجیحی ایجنڈا ہے. پاپا روم ایک ایسے وقت میں امن کے فروغ کے لیے بات چیت پر زور دے رہے ہیں جب پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے اس تقسیم کو اجاگر کیا ہے جو چاند اسلامی اور سیکولر اقدار میں موجود ہیں. اس بارے میں جیسن سٹراتھر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانیں.
یہ اذان فلپائن میں ہو رہی ہے جہاں کی اکثریت رومن کیتھولک کلیسا سے تعلق رکھتی ہے، اور 100 ملین فلپینی باشندوں پر مشتمل کل آبادی میں مسلمان آبادی کی تعداد صرف 10% ہے۔ ایک نمازی پرمنان حج اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مسیحی اکثریت ان سے امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ پرمنان کا کہنا ہے،
In my experience, I have many friends, Catholic friends,
میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے کئی دوست ہیں جو کیتھولک ہیں، مسیحی ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ حج اللہ کا کہنا تھا کہ وہ اور دیگر مسلمان پاپائے روم کی اپنے ملک آمد پر خوش ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پوپ فرانسس اپنے دورے کے دوران بدھ مت اور مسلمان برادریوں کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے۔ بلیو ماس کے مفتی اعظم عبد الرفیع سعیدی کا کہنا ہے کہ پوپ صاحب کی جانب سے اس طرح کے خیر سگالی کے اظہار کو بہت سے مسلمان پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
If only there are religious leaders from different religions,
اگر مختلف مذاہب کے رہنما پوپ کے ساتھ مل کر بات چیت کریں تو یہ سب مل کر دنیا میں پھیلے اختلافات اور غلط فہمیوں کو حل کرنے کی راہ تلاش کر لیں گے۔ مذہبی معاملات پر نظر رکھنے والے چند مبصرین کا کہنا ہے کہ بین المذاہب مکالمے اور امن کے قیام کی کوششوں نے پہلے سے ہی جنوبی صوبے منداناؤ میں تشدد میں کمی کی ہے، جہاں حکومت اور مسلمان باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
گزشتہ نومبر میں ایوان اور سینٹ کے انتخابی مقابلوں میں اپنی بھاری کامیابیوں کے بعد ریپبلکنز نے اس مہینے کانگریس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ریپبلکنز نہ صرف اگلے 2 برسوں کے بارے میں بلکہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کے امکانات کے بارے میں بھی بہت خوش ہیں، جس کی تیاریاں اس سال کے آخر میں مؤثر انداز میں شروع ہو جائیں گی۔ وائس آف امریکہ کے جم ملون نے اپنی رپورٹ میں ریپبلکنز کی جانب سے اپنا قومی تاثر بہتر بنانے کی کوششوں کا جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
The Speaker of the House for the 114th Congress, the Honorable John Boehner. Mr. Speaker.
سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد ریپبلکنز کو امریکیوں کے سامنے خود کو منوانے کا ایک تازہ موقع مل گیا ہے۔ ایوان کے سپیکر دو جماعتی تعطل سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔
The battle of ideas never ends and frankly never should. As Speaker, all I ask and
نظریات کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور سچ بات یہ ہے کہ اسے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیکر کے طور پر میں جو کچھ کہتا ہوں اور توقع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ناپسندیدہ بنے بغیر اختلاف رائے کریں۔ یہ الفاظ تھے جان بینر کے۔ کانگریس پر ریپبلکنز کا کنٹرول صدر اوباما کے لیے اپنے منصب کے آخری 2 برسوں میں ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن جیسا کہ انہوں نے امیگریشن کی اصلاحات کے حوالے سے کیا ہے، صدر کا کہنا ہے کہ جب کبھی وہ ضرورت محسوس کریں گے یک طرفہ اقدام کریں گے۔
Where I see a big problem and the opportunity to help the American people and it is within my lawful authority,
میں جہاں کہیں کوئی بڑا مسئلہ اور امریکی عوام کی مدد کا کوئی موقع دیکھوں گا اور اس مدد کی فراہمی میرے قانونی اختیار میں ہوئی تو میں اسے انجام دوں گا۔ ایک نئی کانگریس کے دھوم دھام سے آغاز اور تعاون کے وعدوں کے باوجود نئی کشیدگیاں ظاہر ہونے کے ساتھ پرانے زخم نظر آ رہے ہیں۔ ریپبلکن مچ میکونل نئی سینٹ کے اکثریتی لیڈر ہیں۔
The president is not going to set the agenda for us here in the Senate. We have an agenda that we believe.
صدر یہاں سینٹ میں ہمارے لیے کوئی ایجنڈا طے نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ایجنڈا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ایجنڈا امریکیوں کا روزگار بچانے اور نئے روزگار پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ اب جب کہ اگلے صدارتی انتخابات قریب ہیں، ریپبلکنز کے لیے کانگریس کا کنٹرول امریکی عوام پر یہ ظاہر کرنے کا ایک موقع ہے کہ وہ یعنی ریپبلکنز کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
What they would like to do is to show that they have a positive vision. It's easy in a midterm election to be the out party and to
وہ یہ ظاہر کرنا چاہیں گے کہ ان کے پاس ایک مثبت تصور موجود ہے۔ مڈ ٹرم انتخاب میں حزب اختلاف کی جماعت ہونا اور یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. سن 2016 کے لیے انہیں یعنی لوگوں کو جس چیز کی واقعی ضرورت ہے وہ ہے ایک مثبت تصور جس کے ساتھ ایک امیدوار مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے 2016 میں انتخاب لڑ سکے. ریپبلکن تجزیہ کار اسکاٹ فاکنر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ صدر کی محض مخالفت کرنے کے بجائے مزید کچھ کرنا.
They have to prove that they can govern, because it's one thing to basically go after Obama programs.
انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حکومت کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ اوباما کے پروگراموں کو اپنا ہدف بنائیں اور انہیں شکست دیں اور انہیں بحث مباحثے کے ساتھ ختم کریں, لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی متبادل پیش کریں. سیاسی تجزیہ کار اسٹوئرٹ روتھنبرگ کہتے ہیں کہ متعدد قدامت پسندوں نے اسپیکر بینر کے دوبارہ انتخاب کی مخالفت کی, جو ریپبلکن پارٹی میں تقسیم کی ایک تازہ علامت ہے.
But I'm not entirely clear the Republican caucus in the House or the Senate, the Republican conference in the House.
لیکن مجھ پر یہ چیز پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ ایوان یا سینٹ میں ریپبلکن کاکس, ایوان میں ریپبلکن کانگریس, مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی صفحے پر ہیں. فلپ سٹرکس کہتے ہیں کہ ریپبلکن رہنما کانگریس چلانے میں کامیابی چاہتے ہیں, لیکن ان کی بڑی سیاسی خواہشات بھی ہیں.
Right now, the Republicans in our party, whether it be Speaker Boehner or Mitch McConnell, are trying to lay a path.
اس وقت ہماری پارٹی کے ریپبلکن, چاہے وہ اسپیکر بینر یا مچ میکانل کوئی بھی ہوں, ایک ایسی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ریپبلکن سن 2016 کی صدارت جیت سکیں. فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش اور سن 2012 میں ریپبلکن کی جانب سے نامزد کیے جانے والے صدارتی امیدوار مٹ رومنی ان کئی ریپبلکنز میں شامل ہیں جو اگلے سال وائٹ ہاؤس میں جانے کے مقابلے میں حصہ لینے پر غور کر رہے ہیں. توقع ہے کہ دونوں پارٹیوں کے صدارتی امیدوار سن 2016 کے لیے اپنے ارادوں کا اعلان اگلے چند ماہ کے دوران کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:00 بج چکا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں شمال مغربی پاکستان میں متعدد مشتبہ جنگجو مارے گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سنگم پر واقع شوال نامی علاقے میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 6 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے. اطلاعات کے مطابق حملے کا ہدف شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک مکان تھا جس پر 2 میزائل داغے گئے. مارے جانے والے شدت پسندوں کی شناخت سے متعلق مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں, کیونکہ جس علاقے میں یہ ڈرون حملہ کیا گیا وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں. اس ڈرون حملے کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا. تاہم پاکستان ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہتا آیا ہے کہ ایسے میزائل حملے اس کی ملکی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں. افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقوں میں ڈرون طیاروں سے کیے گئے حملوں میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہوں اور اہم کمانڈروں سمیت القاعدہ اور دیگر کئی شدت پسند تنظیموں کے اہم جنگجو کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں. امریکہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ڈرون کو ایک مؤثر ہتھیار گردانتا ہے. شمالی وزیرستان میں رواں سال کے دوران یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے. گزشتہ اتوار کو بھی شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ایک مکان پر میزائل حملے میں 7 مشتبہ شدت پسند مارے گئے تھے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں جون 2014 سے دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے, جس میں عسکری حکام کے مطابق 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی شدت پسند مارے جا چکے ہیں. حکام کے مطابق افغان سرحد سے ملکہ اس قبائلی علاقے کے تقریباً 90% حصے کو دہشت گردوں سے صاف کیا جا چکا ہے اور اب مضافاتی علاقوں میں کاروائی جاری ہے. پاکستانی فوج بھی زمینی دستوں کے علاوہ جیٹ طیاروں کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی آئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ بیرون ملک موجود پاکستان مخالف عناصر اور کلدن تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ معاملہ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور قومی سلامتی سے متعلق ان کے مشیر کے ساتھ ملاقاتوں میں اٹھایا. جنرل شریف بدھ کو دو روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے تھے جہاں انہوں نے اعلی سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے برطانوی وزیر دفاع مائیکل فالن اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل سر نکولس بفٹن سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر علاقائی سلامتی استحکام، افغانستان، باہمی سلامتی کے امور، دفاعی تعاون کے امور بھی زیر بحث آئے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
انڈونیشیا کے تلاش اور امداد کے قومی ادارے کے غوطہ خور ایئر ایشیا کے تباہ شدہ طیارے کے ملبے سے انسانی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادارے کے سربراہ ہنری مام بانگ نے سولیسو نے بتایا طیارے کے مرکزی ڈھانچہ بحیرہ جاوا سے مل گیا ہے اور اس سے پہلے بلیک باکس ریکارڈز بھی دستیاب ہو گئے ہیں۔ ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ وہ غوطہ خوری کی طرف سے اطلاعات کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد بحالی کے کاموں کو شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کے حساس اداروں کے ایجنٹس نے اوہایو کی امریکی ریاست سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جن پر مبینہ طور پر واشنگٹن کی کیپیٹل بلڈنگ کو بم دھماکے سے اڑانے اور اس کے اندر اور ارد گرد ملازمین پر گولیاں چلانے کی سازش کا الزام ہے۔ کرسٹوفر کونیل کو بدھ کے روز گرفتار کیا گیا، جس سے چند ہی لمحے قبل انہوں نے سنسناٹی کے اسلحے کے ایک سٹور سے ہتھیار خریدے تھے۔ ایک وفاقی عدالت میں ان کے خلاف ہتھیار رکھنے اور حکومت امریکہ کے ایک اہلکار کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق کونیل نے مبینہ طور پر ایف بی آئی کے ایک مخبر کو بتایا کہ وہ کانگریس کے اراکین کو دشمن خیال کرتا ہے۔ انہوں نے مخبر کو بتایا کہ وہ واشنگٹن جانے کا ارادہ رکھتے تھے، سرکاری امارات پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور کیپیٹل بلڈنگ کے باہر پائپ بم نصب کر کے دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 20 جنوری کو سٹیٹ آف دی یونین خطاب سے قبل امریکی صدر براک اوباما امریکی معیشت کو بہتر بنانے اور مزید امریکیوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے طریقوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اسی ہفتے ان کی تقاریر صارفین، کاروباری افراد اور اداروں کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور سائبر سپیس میں خفیہ معلومات کے تحفظ کے طریقوں پر مرکوز رہی ہیں۔ ضلع ساہو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
سیڈر فالز آئیوا میں خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ امریکی معیشت مضبوط تر ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید امریکی اپنی روزمرہ زندگیوں میں اس بحالی کو محسوس کر سکیں۔ ان کے الفاظ،
اینڈ ان دی 21st سینچری، ان دس ایج آف انوویشن اینڈ ان ٹیکنالوجی، سو مچ آف دی پراسپیریٹی دیٹ وی آر سٹرائیونگ فار، سو مینی آف دی جابز دیٹ وی وانٹ ٹو کریئیٹ ڈیپینڈ آن آور ڈیجیٹل اکانومی، ڈیپینڈز آن آور ابیلٹی ٹو کنیکٹ۔
اور 21ویں صدی میں اختراعات اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم جس خوشحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں سے بہت زیادہ خوشحالی، اور ہم جتنے زیادہ روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سو کا انحصار ہماری ڈیجیٹل معیشت پر، سائبر اسپیس میں منسلک ہونے اور خریداری کرنے پر، کاروبار کرنے اور دریافت کرنے پر، اور آن لائن سیکھنے پر ہے۔ صدر نے کہا کہ کامیابی کے حصول کے لیے بہت سی کمیونٹیز میں امریکیوں کو براڈ بینڈ تک مزید تیز اور مزید سستی رسائی کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
اٹس اباؤٹ گیونگ دی انٹرپرینور، دی سمال بزنس پرسن آن مین اسٹریٹ اے چانس ٹو کمپیٹ ود دی فولکس آؤٹ ان سلیکون ویلی اور اکراس دی گلوب۔
اس کا تعلق کاروبار کرنے والے مین اسٹریٹ پر موجود چھوٹے کاروبار کرنے والے شخص کو سلیکون ویلی یا دنیا بھر کے کاروباری لوگوں سے مقابلے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس کا تعلق کسی طالب علم کو آن لائن کورسز اور ملازمتوں کے مواقع تک رسائی میں مدد فراہم کرنا ہے، جس سے اسے اپنے خواب پورے کرنے میں مدد مل سکے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ پیر کے روز صدر نے شناخت کی چوری کے قوانین کو تقویت دینے کے منصوبوں کا انکشاف کیا، جو کاروباری کمپنیوں سے تقاضا کریں گے کہ وہ صارفین کو 30 دن کے اندر مطلع کریں کہ آیا ان کی معلومات چوری ہوئی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ان کمپنیوں کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہوگی جو صارفین کے بارے میں معلومات سمندر پار فروخت کرتی ہیں۔
This is a matter of public safety and of public health. And most of this infrastructure is owned and operated by the private sector. So neither government nor the private sector can
یہ تحفظ عامہ اور صحت عامہ کا معاملہ ہے اور اس میں انفراسٹرکچر کا بیشتر حصہ پرائیویٹ سیکٹر کی ملکیت اور اس کے زیر انتظام ہے. اس لیے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں تنہا ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ ایک مشترکہ مشن ہوگا جس میں حکومت اور صنعت شراکت دار کے طور پر شانہ بشانہ کام کریں گے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. امریکی حکومت کی جانب سے نگرانی اور بڑے پیمانے پر معلومات اکٹھا کرنے کے بارے میں انکشاف کے بعد پرائیویسی کے علمبردار کمپنیوں اور حکومت کے درمیان معلومات کے تبادلے کے خیال پر نکتہ چینی کر چکے ہیں. لیکن کچھ تجزیہ کار نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سی کمپنیوں نے صارفین کی نجی معلومات کا ان کے علم اور مرضی کے بغیر تبادلہ کیا. یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے کلاس لارس کہتے ہیں
There are no real privacy laws regarding online browsing, regarding an awful lot of other information like health information, like financial
information. آن لائن براؤزنگ
سے
متعلق اور دوسری بہت سی قسم کی معلومات, مثلاً صحت, مثلاً مالیات کے بارے میں معلومات کے حوالے سے کوئی پرائیویسی قوانین موجود نہیں ہیں, اور ان معلومات کو اکثر اوقات ایک غیر محدود طریقے سے اشتہاری کمپنیوں اور انشورنس کمپنیوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو تو اصل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا مواد موجود ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کمپنیوں اور ڈیٹا بروکرز کے پاس ہمارے بارے میں کون سی معلومات موجود ہیں. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کلاس لارس کے, جو کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کے منصوبوں کی ممکن ہے کچھ قانون ساز مخالفت کریں. ان کے الفاظ
Considering the majority balance in the new Congress, I think the likelihood that the bill is not going to pass is fairly high.
نئی کانگریس میں ریپبلکن اکثریتی توازن کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ اس بل کے منظور نہ ہونے کا امکان خاصا زیادہ ہے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کلاس لارس کے. منگل کے روز صدر اوباما نے قانون سازوں کے ایک گروپ کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس بارے میں اعتماد کا اظہار کیا کہ کیونکہ امریکی معیشت کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنا ہر ایک کے مفاد میں ہے, اس لیے کوئی مفاہمت طے پا جائے گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار میں حالیہ چند سالوں میں سیاسی اصلاحات کے اشاروں کے باوجود روہنگیا مسلمان اقلیتوں کی زندگیوں میں کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہوئیں. بلوائیوں نے ان پر پرتشدد حملے کیے ہیں اور انہیں بے گھر ہو کر انتہائی خستہ حال کیمپوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا ہے. ان میں سے بیشتر دوسرے ممالک فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں, مگر اس میں بھی بہت خطرات درپیش ہوتے ہیں. کوالالمپور سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ماہی راما کرشن اپنی رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ان کی رپورٹ کی تفصیلات سنیے. اقوام متحدہ کا روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ دنیا میں ایسی اقلیت ہیں جن پر سب سے زیادہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں. میانمار میں, جسے برما بھی کہا جاتا ہے, ظلم سے بچنے کے لیے روہنگیا مسلمان ملک ملائیشیا کو ایک ممکنہ محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں, مگر ملائیشیا مہاجرین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے روہنگیا قانونی طور پر نہ تو وہاں کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکول بھجوا سکتے ہیں, یہاں تک کہ جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی نہیں. پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کے اندازے کے مطابق حالیہ چند مہینوں میں کم از کم 1800 روہنگیا مسلمان ملائیشیا میں آ چکے ہیں. زیادہ تر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ایوب خان ایک روہنگیا ہے جو جزوی طور پر تشدد کے باعث مفلوج ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں, میں نے بلوائیوں سے بھاگنے کی بڑی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرا کندھا زخمی کر دیا. نئیما بھی ایک روہنگیا پناہ گزین ہے. وہ کہتی ہیں کہ انسانی سمگلروں نے اس وقت اس کے خاوند کو ہلاک کر دیا جب وہ فرار ہو کر تھائی لینڈ کے راستے ملائیشیا جا رہے تھے. میرے ملک میں بہت زیادہ ظلم, تشدد اور قتل و غارت ہے, اس لیے وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. مجھے مجبوراً وہاں سے نکل کر تھائی لینڈ جانا پڑا. ایمان حسین 400 دوسرے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ایک کشتی پر فرار ہوئے. جب لوگ کشتی پر فوت ہو جاتے تو وہ انہیں سمندر میں پھینک دیتے. کم از کم 50 سے 55 افراد ہلاک ہوئے. یہ الفاظ تھے ایمان کے. ملائیشیا میں تقریباً 40,000 روہنگیا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یا UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. جس سے انہیں گرفتاریوں اور ملک بدری سے کچھ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ کم از کم اتنے ہی پناہ گزین اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ حال ہی میں ملائیشیا آنے والی نئیما وہاں سے کہیں اور جانے کی امید میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اگر میں یہاں رہی تو میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھجوا سکوں گی، اس لیے میں کسی اور ملک میں جانا چاہتی ہوں۔ روہنگیا کے سرگرم رکن محمد صادق کہتے ہیں کہ ابھی تک اندازن صرف 1,000 روہنگیا کو دوسرے ممالک میں آباد کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بیشتر مہاجرین تو 3 عشروں سے بھی زیادہ عرصے سے انتظار میں ہیں۔ وہ بغیر کسی امید کے انہی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ کے ادارے کو جلد از جلد ان مہاجرین کو دوسری جگہوں پر آباد کرنا چاہیے، مگر اس کا امکان انتہائی کم ہے۔ کچھ روہنگیا کا تو کہنا ہے کہ ملائیشیا میں غریب مہاجرین بن کر رہنا میانمار میں زندگی سے تو بہت بہتر ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جمعرات کو بیلجیم کی پولیس نے ملک کے مشرقی شہر ورویئرز میں انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کی ہے، جس میں بیلجیم کے ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیلجیم کے ٹیلیویژن چینل RTBF نے اپنی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس نے یہ کارروائی ایک ٹرین اسٹیشن کے قریب کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک شخص شدید زخمی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں گئیں۔ کامیڈی ڈرامہ برڈ مین اور کرائم ایڈوینچر دی گرینڈ بوڈاپسٹ ہوٹل ان فلموں میں سر فہرست ہیں جنہیں اس سال کے آسکرز ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ دونوں فلموں کو آسکر کی 9 نامزدگیاں ملی ہیں، جن میں بیسٹ پکچر کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ مائیک اوسلیون کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل۔
برڈ مین ایک ضعیف العمر ہوتے ہوئے اداکار کی کہانی ہے جو کبھی سپر ہیرو تھا اور اب اپنے ختم ہوتے ہوئے کریئر کو بحال کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ رپورٹر کا سوال، کیا آپ کو خوف ہے کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ کام اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھولے بسرے سپر ہیرو ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ 20 سال قبل میں نے برڈ مین 4 میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ برڈ مین کے سٹار مائیکل کیٹن بہترین لیڈنگ ایکٹر کے لیے مقابلہ کریں گے۔ اس فلم میں سپورٹنگ اداکاروں کے لیے ایڈورڈ نارٹن اور ایما سٹون کو نامزد کیا گیا ہے۔ فلم کے جن 9 شعبوں کو نامزد کیا گیا ہے ان میں سینمیٹوگرافی اور کاسٹیوم ڈیزائن وغیرہ شامل ہیں۔ بہترین اداکار کے لیے مائیکل کیٹن کے علاوہ سٹیو کارل کو کرائم ڈراما فاکس کیچر، بریڈلی کوپر کو جنگی ڈرامے امریکن سنائپر، بینیڈکٹ کمبر بیچ کو تاریخی فلم امیٹیشن گیم اور ایڈی ریڈ مین کو تھیوری آف ایوری تھنگ میں ماہر طبیعت سٹیو کنگ کے رول کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ 8 بہترین پکچرز جن کو نامزد کیا گیا ہے ان میں بوائے ہوڈ شامل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین میں جو کسی صدمے سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ سے متعلق ایک نفسیاتی بیماری پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں، ان میں ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 22 سال پر محیط یہ تحقیق 50,000 خواتین پر کی گئی، ان میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین ذیابیطس 2 میں مبتلا ہوئیں۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن خواتین میں نفسیاتی بیماری یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات پائی گئیں، ان میں ان خواتین کی نسبت جو کبھی کسی صدمے سے دوچار نہیں ہوئی، ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات 2 گنا زیادہ تھے۔ نیو یارک میں اسکول آف پبلک ہیلتھ آف کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ایپیڈیمیولوجسٹ کرسٹن کانن کہتی ہیں کہ جو خواتین ذیابیطس میں مبتلا ہوئیں، انہیں کسی نہ کسی شکل میں ماضی میں صدمے سے گزرنا پڑا تھا۔
They've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, other events included death.
یہ خواتین بچپن میں جنسی زیادتی، آپس میں لڑائی جھگڑوں یعنی گھریلو تشدد کے صدمے سے گزری تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر قسم کے صدمات، مثلاً بچے کی ہلاکت، اسقاط حمل یا پھر قدرتی آفات جیسی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ کانن مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یعنی PTSD میں مبتلا خواتین کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ کانن کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران دماغ اور جسمانی صحت کے مابین روابط سے متعلق ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat...
ہم سیکھ رہے ہیں کہ دماغ اور جسم جدا نہیں ہے۔ ہم ذہنی امراض کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے یہ جسمانی بیماریوں، مثلاً ذیابیطس اور امراض قلب سے مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دماغ جسم کو اور جسم دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ اور اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بیک وقت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کونن کہتی ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں حصہ لینے کے بعد PTSD میں مبتلا ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سامین، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا خواتین میں ذیابیطس کے امکانات سے متعلق یہ نئی تحقیقی رپورٹ جرنل جامعہ سائیکیٹری میں شائع کی گئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO Box 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO Box 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
راحت کاظمی کا نیا اسٹیج پلے، ایک ڈائری جو کھو گئی۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
کاش مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ میں اپنی مری ماں سے کیا ہوا وعدہ، میں نے تو اپنے آپ کو اس وعدے پر قربان کر دیا نا۔
راحت کاظمی وہ ستون ہے
جن پر پاکستان ٹیلی ویژن کی شہرت ٹکی ہے۔ وہ چہرہ ہیں جو پی ٹی وی کی شناخت ہے۔ راحت ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے اور فن کی دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ ان دنوں وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے تھیئٹر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔ ان کی ہدایات میں اسی ہفتے سے ایک نیا ڈراما ایک ڈائری جو کھو گئی سٹیج ہونے والا ہے۔ 15 جنوری سے 1 فروری تک ناپا میں پیش کیا جانے والا یہ پلے سمینا نذیر نے نیل سائمن کے مشہور ڈرامے برائٹن بیچ میموئرز سے ماخوذ کیا ہے۔
I bought a quarter pound this morning. Why don't you buy a half pound at a time? And suppose the house burned down this afternoon. Why do I need an extra quarter pound of butter?
وائس آف امریکہ اور مقامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں راحت کاظمی نے اس پلے سے متعلق بتایا کہ ایک ڈائری جو کھو گئی بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کرتا اور مغربی پاکستان آ کر بس جاتا ہے۔ اس خاندان کے بچے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر کن حالات میں طے کرتے ہیں اور انہیں حالات کے ہاتھوں کن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، یہی اس ڈرامے کا تانا بانا ہے۔
میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، تمہیں ٹیومر ہے برین میں، ایٹ دی بیک آف دی برین، اٹس ڈینجرس، اٹس ویری ویری ڈینجرس، آپریشن ہوگا۔
راحت کاظمی نے مزید بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کلیم متوسط گھرانے کا ایک نوجوان ہے جو اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوا ہر نئے روز کے واقعات اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے۔ کلیم کو زندگی کے پیچیدہ معاملات سے اس وقت مزید آگاہی ملتی ہے جب اس کی ممانی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے گھر میں آ کر رہنے لگتی ہے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد کلیم کے والد پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ کلیم کا کردار احمد نقوی نے ادا کیا ہے، جبکہ ڈرامے کی باقی کاسٹ میں شامل ہیں محی الدین، بختاور مظہر، زرکان ناز، جیا خان اور یاسمین کلیم۔
آپ اس طرح اتنی حالات میں نہیں آنا چاہیے۔ چلیے بیٹھیے گاڑی۔
سر میری اپنی گاڑی ہے۔
آ جائے گی گاڑی، چلیے۔ آپ کوئی بھی تھا جسے آپ بھیج سکتی، ساتھ لے آتی یا کم از کم مجھے اطلاع کر دیتی، لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہیں۔
ڈاکٹر احمد،
مت بنائیے کوئی بہانہ، کہیں پھنس جاتی ہیں آپ، حالات اور خراب ہو جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا، لیکن آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟
ایک ڈائری جو کھو گئی کے علاوہ ناپا سابقہ سالوں کی طرح اس سال مزید ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنے جا رہا ہے۔ ان میں 12 مارچ سے شروع ہونے والا سال کا سب سے اہم ایونٹ انٹرنیشنل تھیئٹر فیسٹیول 2015 ہے۔ اس کے علاوہ اگلے ماہ یعنی فروری سے ایک مرتبہ پھر فسانہ عجائب سٹیج ہونے جا رہا ہے۔
ہاں نیلوفر، میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں، تمہاری فیورٹ، لباس بھی تو وہی ہے نا۔
اس روز پہنا تھا نا جس روز تم نے ہم سے۔
ہاں مجھے یاد۔
اس رپورٹ کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdulettersatvoanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔
سبھی سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور
ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے, یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 to 1 تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ. پاکستان میں اس وقت رات کے 12, بھارت میں 12:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 چاہتے ہیں. ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھی شہناز نفیس اور انجینئر سلیمان تراوالی. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.